قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا.
ہم دیکھ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سامنے کچھ ایسی چیزیں ہوتی دیکھی جو شریعت کے علم کی روشنی میں درست نہیں تھی، تو انہوں نے ہر ممکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کیا، اور ان کے استاد نے اس بات کا بھی احساس دلا دیا کہ انک لن تستطیع معی صبرا. اب تھوڑا سا ہم ان کی حکمت کو دیکھیں گے اور پھر اس کو دیکھ لیں گے کہ یہ سارا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کیوں پیش کیا. کہ جب موسیٰ علیہ السلام رخصت ہو رہے تھے تو ان کے استاد نے کہا کہ اب میں آپ کو ان باتوں کی حکمت بتاؤں گا جو آپ کے سامنے میں نے کیے، اور آپ کو ان کی حکمت سمجھ نہ آئی، لہٰذا آپ جب یہاں سے جائیں تو پورے شرح صدر کے ساتھ جائیں کہ یہ سارا معاملہ کیوں ہوا تھا. پہلی بات آئی 79 سے ہم کنٹینیو کریں گے. امت صفینہ تو رہ گئی جو کشتی، یعنی جہاں تک کشتی کا معاملہ ہے. فکانت لی مساکینہ پس تھی وہ مسکینوں کی، یعملون فی البحری جو محنت کرتے تھے دریا میں، یعنی غریب اور نادار لوگ تھے، صرف وہ کشتی ہی ان کی معاش کا سہارا تھی، اس کے ذریعے وہ لوگوں کو دریا کے آر پار لے جاتے، اب اسی مزدوری سے اپنا پیٹ پالتے. فارت تو انعی بہا بس میں نے ارادہ کیا کہ اس کو عیب دار کر دوں. عی بہا میں لفظ دیکھیے عیب آ رہا ہے، یعنی داغدار کر دینا، اس میں کوئی نقص ڈال دینا. وکان وراہم ملک یاخذ کل سفینہ غصبا اور آگے ان کے ایک بادشاہ تھا جو پکڑ رہا تھا ہر کشتی کو زبردستی، یعنی بادشاہ ہر اس کشتی کو لے لیتا جو نئی ہوتی، صحیح سالم ہوتی. ان غریب لوگوں کی کشتی بھی اگر صاف ستھری بے عیب ہوتی تو بادشاہ ان سے زبردستی لے لیتا، چنانچہ میں نے ایک تختہ توڑا اور اسے عیب دار کر دیا. اب جب بادشاہ اس عیب دار کشتی کو دیکھے گا تو اسے چھوڑ دے گا. بظاہر تو وہ کشتی اب اتنی خوبصورت نہیں رہی، لیکن ان کی روزی روٹی کا واحد سہارا ان سے چھنے گا نہیں. پوری کشتی چھن جائے اس کے مقابلے میں یہ بہتر نہیں ہے کہ ایک تختہ ٹوٹ جائے، یہ تو معمولی سی چیز ہے، لوگ بعد میں اس کی پھر مرمت کرا لیں گے اور کام چلتا رہے گا، ورنہ وہ سب کچھ ان کے لیے نقصان کا ذریعہ بن جائے گا. یہاں اگر آپ اس واقعے پہ غور کیجئے، بعض دفعہ زندگی میں ہماری کشتیوں میں بھی عیب پڑ جاتے ہیں. زندگی میں کوئی بھی معاملہ ہو، ہم جس طرح سوچ رہے ہوتے ہیں ویسا نہیں ہوتا. کوئی کسی کی ناقدری کر دیتا ہے، کوئی ہماری چیز کی ناقدری کر دیتا ہے، کوئی ہماری ناقدری کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ ایسا کیوں کرواتے ہیں؟ تاکہ ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچا لے. کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسباب کے پردوں میں ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے ہم اس کی حکمتیں اس وقت نہیں جان رہے ہوتے. اور افسوس کی بات ہے کہ جس وقت ہمیں واقعی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کتاب ہمارے لیے ایک بہترین سہارا بنتی ہے، اس وقت ہم اس کتاب کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں. کبھی مصروفیت کے نام پہ، کبھی بیماری کے نام پہ، کبھی کسی اور رنگ کے اوپر، کہ ہم بڑی الجھنوں میں ہیں. آئی کینٹ کنٹینیو ناؤ ڈیز، آئی نیڈ اے بریک. حالانکہ وہی وقت ہوتا ہے جس میں ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا وہ کیوں ہوا. دوسری بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ مسکین لفظ کی ڈیفینیشن دیکھیے، کشتی ہے چلانے کے، اس کے خرچے کے پیسے نہیں ہیں. اسی سے جو زکوٰۃ کے مصارف میں سورۃ توبہ میں لفظ مساکین آیا، تو علماء نے اس پہ جو مسئلہ خص کیا وہ کیا ہے کہ جو شخص بچوں کا گزارا کرنا چاہ رہا ہے ایمانداری کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، جائز ضروریات پوری نہیں کر پا رہا. مثلا کسی کی ٹیکسی ہے، ٹیکسی ہے لیکن اس کی مینٹیننس، اس کا پیٹرول، اس کی گیس وہی نہیں ہے. حتیٰ کہ گھر بھی ہو سکتا ہے کسی کا معمولی ضرورت کا، لیکن بجلی کے بل، گیس، پانی اور دوسری چیزوں کا خرچہ نہیں، تو اس کو بھی پھر مسکین سمجھ کر اس کی مدد کی جائے گی. پھر اگلی بات اس سے کیا پتہ چلتی ہے کہ بس بہت چھوٹا نقصان کر کے اللہ تعالیٰ انسان کو بڑے نقصان سے بچاتا ہے. زندگی کے کسی حادثے کو ہم کہتے ہیں میری زندگی کے 2 سال ضائع ہو گئے، تو آپ کی باقی زندگی بچ گئی اگر آپ نے اسے نصیحت لے لی. تو ہمیشہ شر میں سے خیر نکالیے. اس سوچ والا بندہ کبھی ڈپریس نہیں ہو سکتا، اور ایمان والا کبھی ڈپریس نہیں ہوتا. یاد رکھیے، اگر آج آپ ڈپریشن کا شکار ہیں تو آپ کی ایمان کی کمزوری ہے. کیا کریں؟ پلس کھائیں؟ سائیکٹرسٹ کے پاس جائیں؟ نہیں، ایمان کو بڑھائیں، کیونکہ وجہ ایمان کی کمی ہے. جیسے آپ دیکھیں نا کہ اگر بلڈ کی کمی کی وجہ سے جسم میں بیماریاں آ رہی ہیں، تو آپ کو تو بلڈ کو بڑھانا ہے نا. آپ کو ایسی خوراک لیجئے جس سے آپ کا بلڈ پروڈیوس ہو سکے. پھر دوسری بات ہے کہ غصب کرنا ہر ملک میں بادشاہوں کا شغل رہا. آج بھی کئی غریب ہیں، ان سے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ٹیکس لے کر بعض دفعہ ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، لیکن لوگ بڑے بڑے غبن کر کے بھی آزاد پھرتے ہیں. اور پھر اسے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے، محنت مزدوری کی عظمت. اللہ کے نبی کے پاس ایک دفعہ ایک غریب آیا، بھیک مانگی، تو آپ نے اس کو کلہاڑی دی، کہا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر آؤ. لکڑیاں لے کر آیا، کہا جاؤ اب اس کو بازار میں بیچو. جب بازار میں جا کے بیچی تو کچھ پیسے آگے، کہا جاؤ اب اس کی روٹی خرید کر بچوں کو کھلاؤ. یہ ہے خوبصورت طریقہ اسلام کا، محنت میں عظمت ہے. دوسری طرف ہاتھ توڑ کے صرف کسی کی مدد ہی کرتے رہنا اور اس کو اور ہی محتاج بنا دینا، یہ چیز درست نہیں ہے. پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اور وہ جو لڑکا تھا جس کو قتل کیا، اس کے ماں باپ ایمان والے تھے. فَخَشِينَا، بس ہم کو خدشہ ہوا، خشیت طاری ہوئی، ڈر ہوا، اے یرحکہما، کہ کہیں وہ سرکشی کرے، رہی کا سے تغیانی، سرکشی، ٹرانسگریشن، یعنی اولاد کا ماں باپ کے آگے بولنا، بدتمیزی کرنا. تغیانم و کفرا، سرکشی اور ناشکری سے ان کے اوپر زیادتی کرے گا. حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بات بتا دی گئی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر نافرمان ہوگا. ماں باپ نیک ہیں، اور ماں باپ کی نیکی جو ہے وہ بچے کے کام آ گئی. اس میں جو بہت خوبصورت بات ہے نا، فکان ابواہ مومنین، اور تھے ان کے ماں باپ اچھے. فاردنا یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاتن وقرب رحما، بس ہم نے چاہا کہ ان دونوں کو بدلے میں دے ان کا رب اس سے بہتر اولاد پاکیزگی میں اور قریب تر شفقت میں. چونکہ بچے کے والدین نیک اور صالح تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس بچے کی جگہ ان کو دوسرا بچہ ملے کہ جو نیک بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو، مروت والا ہو. تو ماں باپ پہ وقتی طور پر بچے کے مرنے کا غم کا جو پہاڑ ٹوٹا، حقیقت میں یہ سب ان کی بہتری کے لیے تھا. اس حصے کی بڑی خوبصورت چیز ہے، وہ ہے اس بچے کے ماں باپ نیک تھے. میں نے اس پہ الحمدللہ کچھ مہینے ہو گئے ہوں گے، میں کوشش کر کے فائنڈ آؤٹ کر سکتی ہوں وہ لنک بھی، ایک لیکچر دیا تھا چھوٹا سا، اور ایک دو دفعہ اس میں آج کی بات میں بھی بات کی. فکان ابواہ مومنین، یاد رکھیے گا، ماں باپ کی نیکیاں اولاد کے کام آتی ہیں. ہم اپوزٹ سمجھتے ہیں نا آج تک، بچوں کی نیکیاں ماں باپ کے کام آتی ہیں. اسی بے صورت میں بھی بات کی، المال والبنون زینت الحیات دنیا میں، یہ کام کانسیپٹ ہے کہ بچے اگر نیکیاں کریں گے تو ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ بات بہت سارے ماں باپ بھول جاتے ہیں، ان کی نیکیاں ان کے بچوں کے بھی کام آتی ہیں. احادیث میں ہمیں اس پہ بڑے خوبصورت اشارے ملتے ہیں کہ جو ماں باپ اپنی زندگی میں نیکی کا اہتمام کرتے تھے، رزق حلال کھاتے اور کھلاتے تھے بچوں کو، بچوں کی تربیت اچھی کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ذاتی زندگی میں بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اولادوں کی حفاظت کی۔ کئی بچے دو دو چار چار سال کے ماں باپ کی محبت اور شفقت سے محروم کر دیے گئے، لیکن بعد میں ماں باپ کی نیکیاں ان کے کام آئیں۔ جیسے آپ دیکھیے کہ یوسف تو بچپن میں یعقوب علیہ السلام سے جدا کر دیے گئے، لیکن باپ کی نیکی یوسف علیہ السلام کے کردار اور اخلاق اور ظاہری مرتبے کا ذریعہ بنی۔ اللہ نے ان کو کئی مشکلوں میں پڑتے ہوئے بچایا۔ لوگوں کے بچے گم ہو کر غلط رویے اختیار کرتے ہیں، جبکہ یعقوب کا بیٹا بچھڑا اور نبی بن کر واپس ملا۔ تو آج آپ کے میرے لیے نیکی کرنے کا ایک موٹیو سمجھ آتا ہے، من اجلی ذالک۔ اس پہ ایک چھوٹا سا ہینڈ آؤٹ بھی ہے کہیں رکھا ہوا، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دیا جا سکتا ہے۔ ہمارے اسلاف جب کوئی نیکی کرتے تو اپنے بچوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے، اے بیٹا یہ تیرے لیے کر رہا ہوں، من اجلی ذالک۔ کہتے تھے کہ میرا کبھی نیکی کرنے کو دل نہ چاہے تو مجھے اپنا بیٹا یاد آ جاتا ہے کہ کہیں میرے اس نیکی سے پیچھے رہنے کی سزا میرے بچے پہ نہ پڑ جائے۔ اور حقیقت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہم سب اس چیز کو پڑھتے سنتے ہیں، سب کچھ ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جس کو سمجھنے کے بعد، جن کو سوچنے کے بعد زندگی گزارنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ یقین کریں آپ کی میری زندگی اب اپنی نہیں رہی، اور خاص طور پہ بچوں والے، چاہے آپ باپ ہیں چاہے آپ ماں ہیں، آپ اپنے ہر کام کو یہ سوچ کر کریں کہ بچے ابھی چھوٹے ہیں، وہ نہیں دیکھ رہے، ان کو نہیں پتہ، وہ نہیں جانتے آپ کیا کر کر آ رہے ہیں، بچوں کا رب جانتا ہے۔ اللہ تحفے کے طور پر آپ کے بچوں کو آپ کا معاون اور مددگار بنا دے گا اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہوں گے۔ تو اس چیز پہ آج غور و فکر کرنا ہے کہ ہمارے گناہ کے ہمارے بچوں کے آگے نہ آ جائیں۔ اور کئی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں ہماری زندگی میں کہ بعض دفعہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن پیچھے اس کا کوئی پرزہ خراب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کئی دفعہ بچیوں کو شادی کے بعد اپنے میکے کی کسی بات پہ شرمندہ ہونا پڑتا ہے، پیچھے والوں کی بات، باپ بھائیوں کی کوئی غلط حرکت سسرال میں پہنچ گئی تو خام خواہ وہ شرمندہ ہوتی پھرتی ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا اور ویسا کی ہو گیا، دس اینڈ دیٹ۔ اب اس کے بعد ہوتا کیا کہ جب ہم اس دنیا میں جیتے ہیں، ہمارا ہر اچھا اور برا کام ہمارے بعد والوں پہ مرتب ہوتا ہے۔ یہی ہے ما قدمو و آثارہم، جو پیچھے چھوڑا اور جو آگے چھوڑا۔ تو خاص طور پہ آج کے بعد بچوں کی تربیت اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، پیرنٹنگ کا بہترین اصول کیا ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں۔ آپ کے بچے آپ کی نہ سنیں پر وہ آپ کو دیکھتے بھی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں جو دیوار گر رہی تھی اس کے نیچے ایک خزانہ تھا، باپ نے یہ سوچ کر دفن کر دیا کہ بچے جب بڑے ہوں گے تو لے لیں گے، لیکن وہ کسی آسمانی آفت کی وجہ سے وقت سے پہلے گرنے والی ہو گئی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ سونے کی ایک تختی تھی، یعنی وہ خزانہ کیا تھا، سونے کی تختی تھی جس پر نصیحت کے کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے، اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک پہنچی تفسیر قرطبی میں۔ کیا اس پہ لکھا ہوا تھا؟ کہتے تھے اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعجب اس شخص پر جو اس کا ایمان رکھتا ہے کہ رزق کا ذمہ دار اللہ، پھر بھی ضرورت سے زیادہ مشقت اور فضول کوشش میں کیوں لگا رہتا ہے۔ دیکھیے ماں باپ کا اعتقاد رزق کے معاملے میں کتنا کلیئر تھا، اللہ نے بچوں کے لیے کیا کیا۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں، حرام بھی کماتے ہیں تو کہتے ہیں بچوں کا مستقبل، ناجائز طریقوں سے گھر لے رہے ہیں، بچوں کا مستقبل، کیا وہ بچوں پہ رحم ہے کہ نہیں ہے۔ کہتے اس تختی پہ لکھا ہوا تھا، تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، پھر غمگین کیوں رہ سکتا ہے؟ آپ سوچیے کیا میں دکھی ہوں، تو دیٹ مین پھر تقدیر پر ایمان نہیں۔ پھر تیسری چیز اس پہ لکھی تھی، تعجب ہے اس شخص پر جو موت پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، پھر خوش و خرم بیٹھا ہوا ہے، یعنی لاوبالی ہے، کیئر لیس ہے۔ اور تعجب ہے اس شخص پر جو حساب آخرت پر ایمان رکھتا ہے، پھر غفلت کیسے برت سکتا ہے۔ اور تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا اور اس کے انقلابات کو جانتا ہے، پھر بھی اس دنیا پہ مطمئن ہے۔ اور اس پہ کلمہ بھی لکھا ہوا تھا. اللہ عالم یہ ابن عباس کی روایت تفسیر قرطبی میں موجود ہے. تو کیا پتہ چلا کہ ماں باپ کی نیکی کا فائدہ اولاد کو پہنچتا ہے. خوش قسمت ہیں وہ اولادیں جن کو نیک ماں باپ ملے. اس لیے اگر آپ خود سے محسوس کرتی ہیں نا کہ آپ نیک ہیں, تقویٰ ہے ورا, تو زیادہ بچے پیدا کیجئے, زیادہ بچوں کو فخر کرنے کا موقع دیں. اگر آپ باپ ہیں, اور حقیقت میں یہ آیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نیک لوگوں کی اولاد کثیر ہونی چاہیے, کیونکہ دیکھیے دنیا میں قلیل من عبادی الشکور, مثلاً باپ شکر والا ہے, ماں شکر گزار ہے, باپ صبر والا ہے, ان کو بچے اللہ دے گا. یہ نیکی اور شکر بچوں کی صورت میں ڈھلے گا اور بہترین طریقے سے یہ کچھ ہوگا. بعض دفعہ کسی ایک نیک بندے کا وجود پورے شہر کے لیے رحمت کا ذریعہ بنتا ہے. بعض دفعہ آپ دیکھیے پورے بستی میں عذاب اللہ کے ایک بندے کی وجہ سے رکا ہوتا ہے. یہ تو سورۃ توبہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں, تین وجوہات میں سے ایک کیا کہ انت فی ہے, جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے عذاب نہیں آیا. تو نیکیاں کر کے اپنے ارد گرد والوں پہ رحم کیجئے, اپنے آپ کو بہترین طریقے سے رکھیے, اور آپ دیکھیے کہ یہ بہت پیاری بات ہے جو اگر آج ہم سمجھ گئے تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کے اندر اس کا رنگ آئے گا. آپ کے بچے آپ کی نہ سنیں نا, تو فوراً اس وقت آپ ان کو سمجھانے بجھانے کی بجائے دو نفل پڑھ لیں, روزہ رکھ لیں کسی دن, نفلی روزہ, اے اللہ میرے بچے کو نیک کر دے, اللہ یہ میرا بڑا بچہ جی اس کا ذرا رجحان خراب ہو رہا ہے, نیکی کیجیے. آپ فیل کریں گے اس بچے کو ایسے لگے گا کہ لے کر کوئی آئے گا. بہت پیارے اقوال ہیں اس میں, انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوٹ کریں گے, لیکن ساری بات میں سے نکلا کیا, فکان ابواہ مومنین. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس میں جو لفظ مشکل ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گی, کیونکہ کہانی کو توڑنے کو دل نہیں کرتا. اب بچے والا بھی معاملہ کلیئر ہو گیا, کشتی والا بھی ہو گیا. وام الجدار فکان علی غلامین یتیمین فی المدینہ, بس وہ جو دیوار تھی وہ تو شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی, لڑکوں کی تھی. وکان تختہ کنز لہما, اس کے نیچے خزانہ تھا. وکان ابوہما صالحا, نوٹ کیجئے, نیک ماں باپ کے دوسری مثال سمجھ آ رہی ہے. ماں باپ نیک تھے, باپ نے اپنے آخری وقت میں دیکھا کہ بچے چھوٹے ہیں, ساری پونجی جمع کی, دیوار کھڑی کر دی کہ بڑے ہوں گے تو خزانہ نکال لیں گے, لیکن اللہ نے بہانہ بنا دیا, وہ دیوار گرنے سے پہلے بچا لی گئی. فاراد ربو کا یبلغا شدہما, پس ارادہ کیا آپ کے رب نے کہ وہ اب دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں. ویستخرجا کنزہما, اور نکال لیں اپنا خزانہ. رحمتم میں ربک, یہ رب کی طرف سے رحمت تھی. اور خضر کہتے ہیں وما فالتو ہوا نمری, یہ سب کچھ میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا. یعنی اب خضر اپنے جانے کا عذر پیش کرتے ہیں, یہ سارے کام جو ہوئے یہ اللہ کی رحمت تھی, اس کے فیصلے تھے, اسی کے حکم سے نافذ بھی ہوئے اور ان کی تعمیل کی گئی, میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا. حضرت خضر اللہ کے بندے تھے, کوئی ولی نہیں تھے, کون تھے اللہ نوز ہی بس, لیکن فرشتے تھے, جو بھی تھے ہمیں اتنا پتہ کہ یہ جو کچھ ہوا یہ اللہ کے حکم سے ہوا. آج بھی دیکھیے جب کوئی روح نکالتا ہے بچے کی تو فرشتے نکالتے ہیں نا, تو کیا یہ ظلم ہو جاتا ہے؟ ہم کسی بچے کو مرتا دیکھے تو ہم فوراً پوچھیں گے کیوں مار رہے ہو, لیکن فرشتہ اس لیے مارا کہ اس کو اللہ نے کام دیا. تو لہٰذا یہ سارے حادثات اور واقعات ہمیں اس بات کی تسلی دلاتے ہیں کہ وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, اللہ تعالیٰ نے جو کرنا ہے, جو ہوتا ہے وہ اس کے حکم سے ہوتا ہے. ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا, یہ ہے اصل حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہیں کر سکے. تو پھر میرے آپ کے لیے کتنے دلاسے, کتنی تسلیاں تھیں ان تین واقعات میں. جو سامنے آتا ہے نظر, اس سے پیچھے چھپ کر دیکھیے, جھک کر دیکھیے اندر سے کیا نکلتا ہے. ہائے وائے نہ کیجیے, وویلا نہ مچائیے, اپنے جرم کو دیکھیے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ آپ کی زبان پہ بات رہے. ہمیشہ اپنے آپ کو مجرم سمجھیں کہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ اس کی رحمت سے دیا ہے, ورنہ میں تو کہیں بھی پکڑا جا سکتا تھا. اور اسے ایک اور چیز بھی بہت پیاری سمجھ آتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ ہر بات کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت یا اس کی وجہ کو ڈھونڈنا, یہ حکمت ہے. آپ کا کھانا جلتا ہے, سوچیں کیوں جلا. آگے ہم بڑھیں گے اس رسوات میں, حضرت داؤد علیہ السلام اشاروں سے کچھ بات سمجھ گئے. یہ بھی ایک علم کی شان ہے, یہ ہدایت بیانی ہوتی ہے, دوسرے کے حالات کو دیکھ کر آپ کو خود گائیڈ لائن ملتی ہے. مثلا آپ بچے کو کچھ کہہ رہی تھیں غلط بات, اسکول آ گئی, ویسی ہی بات کسی دوسرے کے منہ سے سن لی, آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ یہ اللہ آپ کو سنا رہا ہے کہ آپ اپنے گھر میں کیا کر کے آئیں, اور یہاں دیکھیں آپ کیا پڑھ رہی ہیں. تو انشاءاللہ جس کو سوچ کی اور غور و فکر کی عادت پڑ گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ بہت ہی خوبصورت کرے گا۔ اس میں پھر کچھ مشکل الفاظ تھے، اس کو اگر ہم ایک نظر سے دیکھ لیں، پہلی بات دیکھیے لفظ امرہ بہت آیا اس میں، آیت 71 کے اینڈ پہ دیکھیے لقد جی تشین امرہ۔ ایک ہوتا ہے امر، کل امر، امر ربی، امر سب کو پتہ اردو میں بھی بولتے ہیں ہم، لیکن جب یہ امر بن جائے الف کی زیر کے ساتھ تو عجیب اور منکر کام۔ جب کوئی برا کام ہوتا تھا تو عرب کہا کرتے تھے امر الامر، ٹھیک ہے، تو خوفناک کا معنی بھی دیا ہے اس کو ڈکشنری میں، یعنی امر ان یوزول واقعہ کہہ لیجئے، امر عام واقعہ ہے اور امر جو ہے وہ زیادہ عجیب واقعہ ہے جس کے اوپر انسان سوچتا ہے۔ جیسے دنیا میں ہر وقت کام ہو رہے ہیں، لیکن کبھی کچھ اس قسم کے کام ہوتے ہیں کہ جو ہم نے نہیں سوچے ہوتے یا ہمیں دیکھنے اچھے نہیں لگتے، مثلا جنگ لگ گئی یا کہیں سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، تو پھر اس پہ امر کی بجائے امر کا لفظ ہم بولیں گے۔ آپ لوگ خود بھی اپنی سوچ کے ساتھ دیکھ کے مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں کون سا لفظ آپ کو مشکل لگتا ہے، لیکن میں تو اپنے گمان کے مطابق گو تھرو کر کے دیکھتی ہوں کہ پچھلے حصوں سے آپ کو میں نے کون سا لفظ نہیں بتایا۔ جی، ایک لفظ آ رہا ہے ترحقہ، رحقہ کا لفظ دیکھ لیجئے، لا ترحقنی، آیت 73 میں یہ لفظ آتا ہے، یہ نیا سا لگ رہا ہے، را ہا کاف اس کا روٹ ہے، رحق الامر کہتے ہیں، کسی معاملے نے اسے بس زور اور جبر کے ساتھ دبا لیا، دبانے کے معنوں میں، جیسے آپ کہتے ہیں نا پریس کرنا، مجبور کر دینا، کسی چیز کے مطلب آپ کے اوپر چھا جانے کا معنی ہے۔ ترحقہ الذلہ، قرآن میں آپ پڑھتے ہیں ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، تو مراد کیا ہے کہ کسی چیز کا کسی چیز پر مسلط ہو جانا۔ پھر اس کے بعد 74 میں دیکھ لیجئے شیئن نکرہ، یہ میں نے تھوڑا تو واضح کر ہی دیا تھا، نکر، انکار، منکر، یہ سب ایک ہی لفظ ہے، اور کہتے ہیں ایسی چیز جس کو انسان کی عقل نہ مانے۔ دیکھیے ایک لفظ آپ نے سنا ہے عرفان، یہ عرفان کا اپوزٹ نکر ہے۔ عرفان کیا ہوتا ہے؟ جس کی معرفت آپ کو مل جائے، اور اس لفظ نکر سے انکار بھی ہے، اردو میں جو بولتے ہیں نا انکار، یہ اصل میں عربی لفظ ہے، عدم معرفت، دل پر ایسی چیز وارد ہو جائے جس کا تصور بھی نہ کیا جائے، اور اصل میں یہ جہالت ہی کی ایک قسم ہوتی ہے۔ یدیفوہما اگر مشکل لگ رہا ہے 77 میں، تو دیف، دیف کہتے ہیں مہمان کو، یدیفوہما مہمان نوازی کرنا ان کی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حکمت کے موتی بھی دے، علم کے موتی بھی دے، اور ہم بہترین طریقے سے اپنی زندگی میں ہونے والے حالات اور واقعات سے خیر اور عافیت لیں۔ اگلا سبق آخری سبق ہوگا، جس میں پوری صورت میں جو کچھ آیا ہے اس کا انشاءاللہ خلاصہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو کائنات میں معاملات ہیں ان کی حکمتیں بھی سمجھ آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اصلاح کی توفیق دے۔ آج اپنی زندگی کے انیوزول واقعات کو سوچتے ہوئے جائیے گا کہ میرے ساتھ جو ہوا ماضی میں ہوا تھا اس سے کیا فائدہ نکلا، اور انشاءاللہ اگر آج کچھ ہے میرے ساتھ گڑبڑ حالات میں تو کل اللہ کے حکم سے وہ بہتر ہوگی۔ چلیے، جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔